بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ قرآن اور سنت کی روشنی میں سلف صالحین کے مفہوم سے درس جاری ہے. ارکان الایمان کا چھٹا رکن تقدیر پر ایمان پر بات ہو رہی تھی، اور آج کے درس میں ہم مثلا نمبر 9 پر بات کریں گے. پچھلے 8 مسائل پر ہم بات کر چکے ہیں تفصیل سے، اگرچہ مختصر سی تفصیل ہے لیکن جو اہم باتیں انشاءاللہ وہ بیان کر چکے ہیں. آج کے درس میں بیان کروں گا نمبر 1، یعنی جو نواں پوائنٹ ہے، کیا انسان مسیر ہے یا مخیر ہے، کیا انسان مجبور ہے یا خود مختار ہے. نمبر 10، مسئلہ الاحتجاج بالقدر علی المعاصی، معصیت نافرمانی کرنے کے بعد یہ حجت بیان کرنا کہ یہ میرے تقدیر میں لکھا تھا، جو گناہ میں نے کیا ہے یہ جو تقدیر میں لکھا تھا اس لیے میں نے گناہ کیا ہے، کیا بات درست ہے یا نہیں، اور اس کے متعلق چند مسائل. نمبر 11، تقدیر پر راضی ہونا، تقدیر پر راضی ہونے کا کیا حکم ہے، اور اگر اس کے علاوہ کچھ وقت بچا تو اگلے 2 پوائنٹ بھی ہیں جب ان پہ بات کریں گے. کیا انسان مسیر ہے یا مخیر ہے، انسان مجبور، مسیر یعنی مجبور ہے، مخیر یا اسے کوئی اختیار بھی ہے کہ نہیں. یاد رکھیں اس کا جواب یہ ہے، تفصیل ہے، انسان نہ تو مجبور ہے مکمل طور پر اور نہ ہی خود مختار ہے مکمل طور پر. مطلب یہ ہے کہ انسان مسیر بھی ہے اور مخیر بھی ہے، مجبور بھی ہے کسی اعتبار کے حد یا کسی حد تک، کسی اعتبار سے مجبور بھی ہے اور دوسرے اعتبار سے وہ خود مختار بھی ہے. عجیب سی پہلی ہے، اس کو ذرا سولو کرتے ہیں، حل کرتے ہیں اس کا. یاد رکھیں پچھلے درس میں مشیت کے متعلق بات کی ہے میں نے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ارادہ ہے، یہ ارادہ کونیہ ہے. پھر ارادہ شرعیہ، یرید اللہ لیتوب علیکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر توبہ کرے، تمہیں معاف کر دے، یہ ارادہ شرعیہ ہے. ارادہ کونیہ پر یہ بات کی تھی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہو کے رہتا ہے، اسے کبھی کوئی روک نہیں سکتا. تو انسان مجبور ہے ارادہ کونیت کے متعلق، ارادہ کونیت کے تحت انسان مجبور ہے، اسے کوئی نہیں چلتا، اور انسان خود مختار ہے اس چاہت سے یا اس اختیار سے جو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائی ہے. کس اعتبار سے انسان خود مختار ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو عقل سے نوازا، پھر اس عقل تک جانے کے راستے بنائے، آنکھ کا راستہ ہے، کان کا راستہ ہے، محسوسات کا راستہ ہے، اور پھر انسان کو توفیق دی ہے کہ وہ سمجھے اور سوچے جو جانوروں میں اور جمادات میں نہیں پائی جاتی، اور پھر اسے عمل کرنے کی بھی توفیق دی ہے. یعنی پتھر کی طرح نہیں کہ یہاں پر ایک گلاس رکھا ہوا ہے، اس کو عقل بھی دے دی جائے، سمجھ بھی دے دی جائے، کان اور آنکھ بھی دے دی جائے، لیکن یہ
چل پھر نہیں سکتا تو فائدہ کیا ہے؟ یہ مجبور ہے کہ نہیں؟ بڑا ایک جگہ پہ کہاں ہل سکتا ہے یہ؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی احسانات و نعمات کے ساتھ ساتھ انسان کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے. وہ اٹھ سکتا ہے, بیٹھ سکتا ہے, چل سکتا ہے, پھر سکتا ہے, لیٹ سکتا ہے. اور اس انسان کو سب سے پہلے ایمانیات کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ تمہارا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, معبود برحق ہے, اس کے سوا تمہارا کوئی بھی نہیں ہے, اس کے سوا تمہارا کوئی مالک نہیں, کوئی خالق نہیں, کوئی رازق نہیں, کوئی معبود نہیں. اور پھر اس کو دنیا بھی عطا فرمائی ہے اور دنیا کے لیے بھی اسے اس قابل بنایا کہ وہ دنیا میں چل پھر سکے, اپنی مرضی کرے. آپ کے سامنے دو جابز ہیں, ایک میں تنخواہ 4000 ہے, دوسری میں 2000 ہے. آپ کس کی طرف جائیں گے, 4000 والی یا 2000 والی؟ 4000 والی. کیوں؟ اس میں زیادہ فائدہ ہے آپ کو. اگر کوئی 2000 والے پہ چلے جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ بے وقوف ہے, اس کے عقل میں کوئی کمی ہے. تو کیا جب وہ 4000 والوں کی طرف گیا وہ مجبور تھا یا اپنے اختیار سے گیا؟ اپنے اختیار سے گیا. اسے توفیق کس نے دی کہ وہ ایسی جگہ پر کام کرے جہاں پر سیلری 4000 کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اگر پاگل پیدا ہوتا تو 4000 کے اسے 200 بھی کوئی دیتا؟ کیا خیال ہے, کسی پاگل کو آپ روکا رکھیں گے 200 کے لیے؟ وہ جتنا بگاڑے گا اتنا بنائے گا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے اختیار کہاں ہے کہ آپ پر جو انعامات اور احسانات ہیں, جو بھی اللہ تعالیٰ کو توفیق عطا کر, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اس کے آپ محتاج ہیں. وہاں پر آپ کی نہیں چلتی, آپ کا ذہن آپ کی مرضی سے نہیں چلتا, یاد رکھیں. یعنی آپ کا دماغ جو ہے, دماغ کی زندگی آپ کی مرضی سے نہیں ہے. کیا دماغ تک خون آپ خود پہنچاتے ہیں؟ زبان تک خون آپ خود پہنچاتے ہیں؟ آنکھ تک خون آپ خود پہنچاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہے اور اسی سسٹم پر یہ دنیا قائم ہے, خاص نظام پر قائم ہے. جو ہی اس سسٹم میں تبدیلی آتی ہے تو انسان کی بقا ختم ہو جاتی ہے یا بقا خطرے میں ہو جاتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کچھ مزید تفصیل کے ساتھ. موجودہ کتنی قسم کی ہے, جو چیزیں موجود ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کون سی ہے؟ جمادات. جماد کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو خالی جگہ پر کرے. سائنس والے کہاں پہ ہیں؟ ہر وہ چیز جو خالی جگہ پر کرے اسے کہتے ہیں جماد. یہ موبائل ہے, یہاں پر رقم ہے, اس نے اس خالی جگہ کو پر کیا, یعنی یہ چیز موجود ہے, یہ جماد ہے. نمبر دو, نباتات, پودے اور درخت. یہ کیا ہے؟ نباتات وہ چیز ہے جو خالی جگہ پر بھی کرتی ہے اور بڑھتی بھی ہے. دو خاصیت ہو گئی, خالی جگہ کو پر بھی کیا اور بڑھتی بھی. کیا یہ موبائل نہیں بڑھتا ہے؟ آج اس کو یہاں پہ رکھا, کل یہاں تک پہنچ جائے گا؟ نہیں, اس نے ادھر ہی رہنا ہے, 100 سال کے بعد بھی ادھر ہی رہنا ہے, ایسے ہی رہنا ہے, کوئی تبدیلی نہیں آنے والی. تو نباتات اور جمادات میں کیا فرق ہے؟ جمادات خالی جگہ پر کرتے ہیں اور نباتات خالی جگہ بھی پر کرتے ہیں اور بڑھتے بھی ہیں. یعنی دو خاصیت ہیں, دوسری بھی ہوگی. تیسرے نمبر پہ حیوانات, جانور. جانور کیا ہوتے ہیں؟ خالی جگہ بھی پر کرتے ہیں, بڑھتے بھی ہیں, چلتے پھرتے بھی ہیں, ان کے اندر سسٹمز ہیں, نظام ہیں, سرکولیٹری سسٹم ہے جس میں خون دوڑتا ہے, نروس سسٹم ہے, اعصاب کا سسٹم ہے جس میں دماغ وغیرہ اور یہ چیزیں ہوتی ہیں, ہاضمے کا سسٹم ہے, اخراج کا سسٹم ہے, تکاثر کا سسٹم ہے, بچے پیدا کرنا ہے. یہ حیوان کے اندر موجود ہے. تو حیوان میں تین صفات ہیں. چوتھے نمبر پہ انسان. انسان کیا ہے؟ ہر جگہ بھی پر کرتا ہے, بڑھتا بھی ہے, چلتا پھرتا بھی ہے, سسٹم بھی ہے اور عقل اور سمجھ بھی ہے. تو انسان کے اندر یہ چار صفات پائی جاتی ہیں. جو پہلی تین صفات ہیں انسان اس پہ مجبور ہے, جو آخر چوتھی صفت ہے انسان کو اس میں اختیار ہے. تو انسان مجبور بھی ہے اور خود مختار بھی ہے. اب کچھ معمہ حل ہوا کہ نہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو آیتوں میں اس مسئلے کو بیان کیا. لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. جو تم میں سے چاہے سیدھا ہو جائے, سیدھا راستہ اختیار کرے, لیکن تم نہیں چاہو گے مگر وہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ملک میں, اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کسی کی نہیں چلتی, یاد رکھیں. اس میں غلط فہمی ہے. اگر ایسی بات ہے, بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے یضل من یشاء ویہدی من یشاء, اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت دے دے. اس کا مطلب انسان مجبور ہے, جس کو اللہ تعالیٰ چاہے تم گمراہ ہو جاؤ کبھی ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے, جس کو چاہے ہدایت یافتہ ہو جاؤ کبھی گمراہ ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. اس کے جواب میں یہ یاد رکھیں, ایک آیت کو لے کر فتویٰ دینے یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے, اور نہ ہے علماء سلف کا یہ طریقہ رہا ہے. علماء کا یہ طریقہ ہے ایک جیسے آیت کو جمع کرنا ہے, پھر آپ نے سب کو سامنے رکھ کر پھر فتویٰ دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ یہ فرمایا کہ میں جسے چاہوں ہدایت دے دوں, جسے چاہے گمراہ کر دوں, وہاں پر یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب. سورۃ الرعد آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے دے, جسے چاہے گمراہ کر دے, بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کر دے. ویہدی الیہ من اناب, اور اپنی طرف ہدایت دے دے اس کو جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کافروں کے دل پر تو مہر لگا دی گئی تو کہاں وہ سمجھیں گے, جب مہر لگ گئی ہے تو انہیں کب سمجھنا, کہاں سمجھنا, کیسے سمجھنا ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے جب مہر کی بات کی ہے ختم اللہ علی قلوبہم, بات درست ہے صحیح ہے, لیکن آپ یہ بھول گئے کہ مہر کب لگا دی گئی, پہلے مہر لگا دی گئی یا پہلے انہوں نے کچھ کیا بعد مہر لگا دی گئی. فطبع اللہ علیہ بکفرہم, اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ان کے کفر کرنے کے بعد. اب ایک شخص کفر کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے, اسے سمجھ بھی ہے, سوجھ بوجھ بھی سب کچھ ہے, اور رہ راست پہ آنا نہیں چاہتا, اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہے, اسے ہدایت دیں گے زبردستی, جاؤ بھی تم نہیں آنا چاہتے تو. سبحان اللہ, جو شخص اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار نہیں بننا چاہتا, وہ جائے گا کہاں. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم, واپس بھی ہماری طرف ہے حساب بھی ہم نے ہی لینا ہے, تو جائے گا کہاں. اگر سر جھکا کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آؤ, یہ الیہ من اناب, توبہ کر کے دیکھو اور دیکھو کیسے راہ راست پہ آتے ہو, اور سینہ تان کے ہر گرمی میں زندگی گزارنا چاہتے ہو فرعون کی طرح, ابو جہل ابو لہب کی طرح, تو تمہاری مرضی ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا فرعون کی ضرورت تھی, اگر فرعون نے کفر اختیار کیا اللہ کی دنیا ختم ہو گئی کیا. سبحان اللہ, ابو جہل ابو لہب کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو, تو کسی کی ضرورت ہے کیا, آپ کی میری عبادت کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو کیا, ہرگز نہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر اپنی زندگی گزاریں, دنیا میں بھی کامیابی اور آخر میں بھی کامیابی ہے. لیکن اگر ہم اپنی حد درمی کرتے ہیں, اپنی مرضی کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. اور دل پہ مہر تب لگتی ہے جب انسان کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے, نافرمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے. بنی اسرائیل نے کیا کیا, بچڑ کی عبادت کی ہے. بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا ہے, قتل کیا کہ نہیں کیا. اب ایسے لوگوں کو جو شرک کریں, نبی کا قتل کریں, مہر نہیں لگنی چاہیے, تو کس کے دل پہ مہر لگنی چاہیے. وہ کون سی مخلوق جس کے دل پہ مہر لگے گی, کیا گدھے پہ مہر لگے گی, کیا جانور پہ مہر لگے گی, کیا. سبحان اللہ, لوگوں کو کب سمجھ آئے گی. اللہ تعالیٰ یاد رکھے, آخر میں یہ میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اس لیے جو عقید ایمان بالقدر تقدیر پر ایمان کے جو پہلا درس تھا, میں ہمیشہ ہی گزارش کرتا ہوں آنے سے پہلے آپ 10 منٹ لگتے اسے پڑھ لیا کرو یا سن لیا کرو آدھے گھنٹے میں, اگر آپ نے لکھا نہیں ہے تو. وہ بنیادی باتیں ہیں تقدیر کے معاملے میں, انشاءاللہ کبھی غلطی نہیں کرے گی اگر آپ ان 10-12 پوائنٹ جتنے بھی میں نے بیان کیے تھے ان کو ہر درس کے سے پہلے آپ دہرائیں گے. ان میں سے 2 پوائنٹ یہ تھے, ولا یظلم ربک احد, اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. کافر نے کفر اختیار کیا ہے, اللہ نے دل پر مہر لگا دی ہے, کیا ظلم ہے اس کے اوپر؟ تو اس سے پہلے کہ آپ کو سمجھ آئے نہ آئے کسی عالم کی بات, آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ غلطی اسی کی اپنی ہی ہے, وہ اس کے لائق ہے کہ اس کے دل پہ مہر لگا دی گئی ہے. تفصیل اب جانے یا نہ جانے, علیہ صلاح بھی احکم الحاکمین, دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین نہیں ہے. احکم الحاکمین کی ایک حکمت ہو سکتی ہے, ایک شخص کفر اختیار کرنا چاہتا ہے اور اسے زبردست کوئی مومن بنا دے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعا کیوں کرتے, اللہم لا تکلنی الی نفس طرفۃ عین, اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا. کیوں؟ ارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں, کیونکہ انسان کمزور ہے, ضعیف ہے, محتاج ہے, مشکل میں ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس انسان اپنے حوالے کر دیا تو اللہ کی قسم ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا ہے انسان, اس کی عزت, اس کی بقا اس کے رب کے ساتھ, اس کے رب کے سامنے سر جھکانے سے ہے. تو اگر پیارے پیغمبر حسن یہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے تو ہمیں اور ضرورت ہے, اشد ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سامنے سے سر جھکا کر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اللہم رحمتک ارجو, اللہ تعالیٰ میں تیرے رحمت کی امید کرتا ہوں, میں محتاج ہوں تیرے رحمت کا. فلا تکلنی الی نفس طرفۃ عین, مجھے اپنے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا. واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت, اللہ تعالیٰ میرے سارے سر میں معاملہ درست فرما دے, تیرے سوا کوئی معبود بر حق نہیں میرا. یہ دعا میں نے چار مرتبہ دہرائی ہے تقریبا, کسی کو یاد ہے؟ اگر یاد نہیں ہے, حسن مسلم میں موجود ہے, صبح شام کی دعاؤں میں آپ یہ دعا یاد کر لیں. جب آپ یہ دعا پڑھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہیں کون, اپنی حقیقت کا علم ہوتا ہے آپ کو کہ آپ کون ہیں. جو کچھ اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا ہے آپ اس کے لائق تھے, یہ اللہ تعالیٰ کا بے فضل و کرم ہے آپ کے اوپر. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے بھائی, بعض لوگ کہتے ہیں یار میری محنت ہے, میں نے کہ اس لیے میرے پاس ہے, اللہ نے مجھے دیا ہے. تیری محنت ہے ہی کیا؟ کبھی فارغ کے مریض کو دیکھے کیسے پڑھائے, وہ محنت کرنا چاہتا ہے کہ نہیں کرنا چاہتا ہے؟ کبھی مشکل ہے ہمارے, ہمیں ہسپتال میں جاتے نہیں, اگر کبھی جاتے تو مریض ہو کر ہی جاتے ہیں. ارے کبھی ایسے نہیں جایا کریں, اس دنیا کو تو دیکھیں کیسے لوگ وہاں پہ پڑے ہیں. واللہ ہمارے دل آج ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دل کو نرم کرنے کی کچھ راہ کیا ہے؟ سلف صالحین میں سے بعض ایسے تھے جو گھر میں قبر کھود لیتے تھے, گھر میں صحن میں صبح شام دیکھتے تھے کہ میں نے اس مٹی کے اندر جانا ہے. میں آپ نہیں کہ گھر میں قبریں کھودیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دل کو نرم کرنے کے لیے جانے اشد ضرورت ہے. جائیں ہسپتالوں میں جا کے دیکھیں, قبرستانوں کبھی گئے ہم لوگ؟ جنازے تک تو جاتے ہیں, مشکل سے اٹھے نماز پڑھ لیں, نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں. اگر قبرستان میں تب جاتے جب ہمارا اپنا کوئی پیارا مرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے جنازہ بھی پڑھا اور اس کی اتباع جنازہ بھی کی جب تک وہ دفن نہیں ہوتا تو دو احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ہے. ڈبل احد کا پہاڑ کتنا ہے؟ اس کا دگنا ثواب ہے اس شخص کو. اس نے کیا کیا ہے؟ صرف آدھے گھنٹے, ایک گھنٹہ, صرف 24 گھنٹے میں سے آپ نے ایک گھنٹہ اللہ تعالی کے لیے لگایا ہے اور اتنی زیادہ ثواب. وجہ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر حسن فرما رہے ہیں بھائی تمہیں دل کو نرم کرنے کی اشد ضرورت ہے, اے مومن قبرستان میں بھی جایا کرو. اور بعض وقت اللہ تعالیٰ رحم کرے ایک مرتبہ جاتا ہے قبرستان میں, بس زندگی ساری میں کبھی دیکھا نہیں ہے, اور خود نہیں جاتے, ان کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے. اس سے پہلے کہ یہ وقت آئے کہ ہمیں کوئی شخص اٹھا کے لے جائے, کبھی ہم خود بھی کسی کی نماز جنازہ پڑھیں اور جا کے اس میں شریک ہو جاؤں اور اس عظیم ثواب کو حاصل کریں. دوسرا مسئلہ تھا آج کے درس میں, پوائنٹ نمبر 10 میں, کیا گناہ کرنے کے بعد کسی کے لیے جائز ہے کہ وہ کہے کہ میری تقدیر میں لکھا تھا مجھ سے گناہ ہوا, اور اس کو دلیل بنائے, یعنی تقدیر کو دلیل بنائے گمراہی یا بدکاری کرنے کو؟ جواب کیا ہے؟ سب جانتے ہیں جائز ہے, حرام ہے, ہرگز جائز نہیں ہے. لیکن یہ بات آئی کہاں سے؟ کیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہ خیالی باتیں ہیں؟ ہیں موجود لوگ ہیں میرے بھائیو, یہ خیالی باتیں نہیں ہیں. اور یہ لوگ ہر دور میں موجود ہیں. آئیے دیکھتے ہیں یہ فتنہ کب اور کیسے اور کہاں شروع ہوا اور کیسے آج امت میں یہ منتشر ہے. سب سے پہلے تقدیر کو کس نے دلیل بنائی بدکاری پر؟ کوئی جانتا ہے؟ ابلیس نے، شیطان نے. کب؟ جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس نے کیا کہا؟ مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا، میں مٹی کو سجدہ کروں؟ میں سجدہ نہیں کروں گا. اچھا، یہ تو سب جانتے ہیں. آگے شیطان نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورۃ الحجر آیت نمبر 39 میں، ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. اے میرے رب، میرے رب. کون کہہ رہا ہے؟ ابلیس کہہ رہا ہے. ابلیس، میرے رب. صفت ربوبیت کو وسیلہ بنا کے اللہ کو پکار رہا ہے، میرے رب. ابلیس بھی جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے اور اس رب نے اسے پیدا کیا اور اس رب نے اسے یہ صلاحیت دی کہ وہ بلند درجے پہ فائز تھا، یاد رکھیں، فرشتوں کے ساتھ تھا، لیکن فرشتوں کے ساتھ نہ تھا. یہ تحقیق ہے. بہرحال، ربی بما اغویتنی، اے میرے رب، تو نے مجھے میری روایت کی ہے، میری تقدیر میں لکھا تھا کہ میں یہ غلطی کروں اور مجھ سے غلطی ہوئی. اب جو ہو گئے تو وہ ہو گیا، لیکن ان کو میں نہیں چھوڑوں گا. کس کو؟ آپ کو، مجھے، ہم سب کو، انسانوں کو نہیں چھوڑوں گا. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اس زمین کو میں خوبصورت بنا دوں گا، زمین کی ایک ایک چیز کو خوبصورت بنا دوں گا ان لوگوں کے لیے. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، جیسے مجھے تم نے بھٹکایا اے میرے رب، میں ان کو بھٹکاؤں گا. کیسے؟ دنیا کو خوبصورت کر کے دکھاؤں گا، اور اسی دنیا کے رہ کے رہ جائیں گے. تو ابلیس بھٹکا ہے، راہ راست سے ہٹا ہے، اپنے رب کی نافرمانی کی ہے. اس نے کیا اقرار کیا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، یا انکار کر کے ہٹ درمی تکبر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ، اے میرے رب، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو نے مجھے بھٹکایا ہے؟ کیا کہا؟ دوسری بات، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں. تو جو لوگ تقدیر کو دلیل بطور دلیل پیش کرتے ہیں گناہ کرنے کے بعد، وہ ابلیس کے راستے پر چلنے والے ہیں، ابلیس کے مقلد ہیں. اچھا، دوسری طرف دیکھیں آپ، غلطی آدم علیہ السلام سے ہوئی یا نہ ہوئی؟ غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، نافرمانی دونوں سے ہوئی. ابلیس کو حکم دیا، فعل امر ہے، سجدہ کرو. آج مسلم کو منع کیا، نہیں، اس درخت سے نہ کھاؤ. یہی سارا دین ہے میرے بھائی، امر ہے اور نہیں ہے. دین میں یا تو حکم دیا جا رہا ہے کہ کرنا ہے، چاہے وہ واجب یا مستحب ہو، یا آپ کو منع کیا جا رہا ہے نہیں کرنا ہے، چاہے وہ حرام ہو یا مکروہ ہو. اگر یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، تو جائز ہے. اب دونوں فرق دیکھیں. ابلیس نے کیا کہا؟ اے اللہ، تو نے مجھے گمراہ کیا، میرے تقدیر میں تو نے لکھا، تو میں کیسے تبدیل کر سکتا ہوں؟ آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربی وہاں پہ، ربنا یہاں پہ، دونوں نے اللہ تعالی کی ربوبیت کا اعتراف کیا. ابلیس نے بھی کیا، نبی نے بھی کیا، پوری کائنات کرتی ہے، کیونکہ اس پوری کائنات کا خالق ایک ہی رب ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ابلیس بھی جانتے ہیں کہ اس کا رب ہے. اس لیے یاد رکھے، ایک درس میں نے بیان کیا تھا کہ جہمی کو کیا عقیدہ ہے، جہمی صفا نے کیا عقیدہ لے کے آیا تھا؟ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ دل سے اللہ تعالیٰ کو جاننا. جس نے دل میں اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا یا جان لیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ مومن ہے. اس کا مطلب ہے ابلیس مومن ہے کہ نہیں؟ وہ رب نے خود کہہ رہے ہیں میرے رب، آخر رب کی معرفت ہے تو اس نے کہا ہے. تو یہ باطل عقیدہ ہے. ایمان کا مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جاننا. ایمان ایک مکمل مجموعہ ہے تین چیزوں کا، زبان کا اقرار، دل کا یقین، اور بدن پہ اس کا اثر. وہ بدن پہ کیا اثر ہوگا؟ عمل. یہ ایمان ہے. بہرحال تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، ہم دونوں نے، میں اور میری بیوی نے، بس فَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہم پر ہماری مغفرت نہ کرے اور ہم پر اپنی رحمت کی بارش نہ برسا دے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ اعتراف ہے گناہ کا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، وہ تکبر پسند نہیں ہے. میرے بھائی، گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے مخلوق کو ضعیف اور کمزور. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے مغرب کی طرف ایک دروازہ پیدا کیا ہے، توبہ کا دروازہ. توبہ کا دروازہ پہلے ہی انسان بعد میں وجود میں آیا ہے. کیوں پیدا کیا اسے؟ اسے اللہ تعالیٰ جانتا کہ میرے بندہ ضعیف اور کمزور اور محتاج ہے، غلطی بھی کرے گا. اور توبہ کو بھی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اسے مشروع بھی کیا. اللہ کی قسم، اگر آج توبہ جائز نہ ہوتی تو ہم حسرت میں مر جاتے. غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ کوئی مائی کلال کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی. غلطی انبیاء سے نہیں ہوتی، وہ معصوم ہے، باقی سب سے ہوتی ہے، ہر انسان سے ہوتی ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، لیکن سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. خطا کاروں میں بھی بدکاروں بھی سب سے اچھے بھی ہوتے ہیں. سبحان اللہ. توبہ کرنا سیکھو میرے بھائیو. قباحت اس میں نہیں کہ آپ گناہ کرتے ہیں، میں گناہ کرتا ہوں. قباحت اس میں کہ گناہ کرنے کے بعد ہم توبہ نہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. ابلیس نے توبہ نہیں کی، تا قیامت ذلیل اور خوار ہے، بچہ لعنت بھیجتا ہے. اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ کی ہے، تا قیامت اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے نبی ہیں، ان کی عزت ہوتی ہے، اور ہر مومن کی زبان پر علیہ السلام کا لفظ نکلتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی ہے کہ جس نے اپنا سر اپنے رب کے سامنے نہیں جھکایا وہ ذلت کے لائق ہے، اور جس نے اپنا سر اپنے رب کے سامنے جھکایا ہے وہ عزت کے لائق ہے. اور ابلیس کے بعد مشرکوں نے بھی یہی راستہ اختیار کیا. مشرکوں نے کیا کہا جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شرک کرتے ہو، یہ جائز نہیں ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے، جہنم میں ابدی عذاب کے تم ایندھن بن جاؤ گے. مشرکوں نے کیا کہا؟ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، سورۃ النحل آیت نمبر 35 میں مشرکوں نے کہا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کبھی بھی شرک نہ کر سکتے، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کر سکتے. اب اللہ نے چاہے تو شرک ہوا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے چاہے کہ ہم سے شرک ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک کے ارتکاب کرنے کے بعد توبہ نہیں کی، ہٹ درمی کی ہے، اور کہا کہ جب تقدیر میں لکھا تھا تو ہم کر کیا سکتے ہیں. یہ ابلیس کا راستہ ہے. سورۃ زخرف آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور انہوں نے کہا اگر رحمان اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم ان بتوں کو یا اللہ تعالیٰ کے سوا معبودوں کو کبھی نہ ہم عبادت کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے آگے، ان کو اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف جھوٹ ہی بولتے رہتے ہیں. اور ایک دلیل پیش کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر کو دلیل بنایا جا سکتا ہے معصیت کے ارتکاب کے بعد. اور ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ السلام ملاقات ہوئی, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آدم علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ کی وجہ سے ہمیں جنت سے نکالا گیا. تو آدم علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر لکھا تھا تو میں کیا کر سکتا تھا, یعنی آپ مجھے وہ چیز بیان کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے میں قسمت میں لکھ دیا تھا. تو بعض لوگ اس روایت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں, وہ غلط فہمی ہوئی ہے. تقدیر کو معصیت پر دلیل یا حجت بنانا یہ شرعا جائز نہیں ہے. اور اس روایت مطلب کیا ہے, اس روایت مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نبی ہیں, انہوں نے تقدیر کو حجت نہیں بنایا, انہوں نے یہ عرض کی ہے کہ جو مصیبت ان پہ آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر میں تھی. دیکھیں گناہ اور چیز ہے, مصیبت اور چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کب فرمایا, جب توبہ کر چکے تھے یا توبہ نہیں کی, توبہ کرنے کے بعد. تو اب کسی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ یہ کہے کہ جو مصیبت میرے مقدر میں تھی وہ میرے بس میں تو نہ تھی. تو مصیبت کو آپ بطور تقدیر کی حجت بیان کر سکتے ہیں, یا جو آپ کی تقدیر مصیبت لکھی ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. یا گناہ کرنے کے بعد, توبہ کرنے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے تقدیر میں گناہ لکھا تھا توبہ کرنے کے بعد, لیکن آپ گناہ بھی کرتے رہے اور تقدیر کو بیچ میں دلیل بناتے رہے, یہ شرعا جائز نہیں. پوائنٹ نمبر 11, تقدیر پر راضی ہونا کیا حکم ہے. اس جواب کی تفصیل ہے. نمبر 1, جو انسان کے مقدر میں ہے یا تو وہ فرما برداری ہے, اللہ تعالی کی رضا ہے اس میں, یعنی آپ کو نیکی کا کام کرتے ہیں تو اس پر راضی ہونا فرض ہے. آپ نے نماز پڑھی ہے, آپ کو مقدر میں تھا کہ آپ نماز پڑھیں, اس پہ آپ راضی ہوتے ہیں, راضی ہونا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے. نمبر 2, یا تو جو آپ کے مقدر میں تھا مصیبت معصیت تھی, کوئی گناہ آپ سے ہوا ہے, تو اس پر راضی ہونا حرام ہے. کچھ زنا کرے اور پھر کہ میرے مقدر میں تھا الحمدللہ, یہ حرام ہے. نمبر 3, یا تو جو انسان کی تقدیر میں ہے وہ انسان کی مراد کے مطابق ہے, یعنی آپ جہاں پہ شادی کرنا چاہتے ہیں وہیں پہ شادی ہوئی, آپ جو ڈگری حاصل کرنا چاہتے وہی ہوئی آپ کو ملی, تو اس پر راضی ہونا بھی واجب ہے. نمبر 4, یا تو جو تقدیر ہے وہ آپ کی مراد کے خلاف ہے, آپ بچے چاہتے بچے نہیں ہیں, شادی کرنا چاہتے شادی نہیں ہوئی, ڈاکٹر بننا چاہیں توفیق نہیں, ڈاکٹر نہیں بن سکے, وغیرہ وغیرہ. اس میں علماء کے 2 اقوال ہیں. پہلا یہ ہے کہ راضی ہونا واجب ہے, پہلا قول, اور دوسرا قول راضی ہونا مستحب ہے, اور تیسرا قول ہے صبر کرنا واجب ہے اور راضی ہونا مستحب ہے, اور یہی قول صحیح ہے کہ صبر اور چیز ہے اور راضی ہونا اور چیز ہے. یعنی اگر کسی قسمت میں اولاد نہیں ہے, اس کے بس میں کچھ ہے, اگر وہ صبر کرتا ہے اسے اجر ثواب ملے گا. یہاں پر صبر, صبر کرنا واجب ہے کیونکہ اس کا امتحان یہی ہے. اللہ تعالیٰ مراد کیوں نہیں عطا فرمائی, اس کی مراد کو پورا کیوں نہیں کیا, اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے میرے بندہ کرتا کیا ہے, اگر صبر نہیں کیا تو امتحان میں فیل ہوا, تو اس لیے صبر کرنا واجب ہے لیکن راضی ہونا مستحب ہے. اگر راضی نہیں ہوتا اس پہ ضروری نہیں ہے. نمبر 5, کہ جو انسان کی تقدیر میں ہے وہ انسان کی مراد کے مخالف بھی ہو اور وہ کسی مخلوق کی وجہ سے ہو. کوئی شخص آ کے آپ کا مال چھین لیتا ہے یا کسی کو قتل کر دیتا ہے آپ کسی پیارے کو, اس کا حکم کیا ہے؟ اس پہ نہ صبر واجب ہے اور نہ ہی راضی ہونا واجب ہے. کیوں؟ آپ جائیں گے نا اپنے قصاص کے لیے, چور چوری کریں آپ صبر کریں گے لے جاؤ یہ اور بھی لے جاؤ, آپ جائیں گے پولیس میں آپ کیس کریں گے, قاضی کے پاس آپ کیس درج کریں گے, اس کو مطلب آپ راضی نہیں ہیں اور آپ نے صبر کیا, صبر بھی نہیں کیا. اگر صبر کرتے تو جاتے کیوں؟ تو یہاں پر صبر بھی واجب نہیں ہے اور راضی ہونا بھی واجب نہیں ہے. ایک درجہ ہوتا ہے احسان کا, اگر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی مصیبت آئے احسان کا درجہ یہ ہے, کیونکہ مخلوق اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے, انسان صرف صبر نہیں, ہم نے کہا صبر واجب ہے نا اور رضا مستحب ہے, بعض لوگ ایک قدم آگے بڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, یہ احسان کا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے, تیری حمد و ثنا ہے, اس میں ضرور کوئی بہتری ہے کہ تو نے مجھے اولاد عطا فرمائی, میں یہ جانتا ہوں کہ میں اس لائق ہوں ہی نہیں. سبحان اللہ, ایسے لوگ بھی ہیں میرے بھائیوں, یہ درجہ بلند ہے. لیکن یہ ضروری نہیں, واجب نہیں ہے کوئی ایسا کرے, یہ تو اللہ تعالیٰ کم ایسے بندے جو ایسا کرتے ایسا کہتے ہیں. اچھا, مریض کی شکایت کا حکم کیا ہے؟ اس شخص پر مرض اللہ تعالیٰ مسلط کر دی, تقدیر نے مرض لکھی, مرض اس کو ہو گئی, شوگر کا مریض ہے, بلڈ پریشر کا مریض ہے, کینسر کا مریض ہے, نعوذ باللہ کوئی بھی ایسی مرض ہے, اگر ہم سب کو محفوظ فرمائے. مریض جب شکایت کرتے اس کا حکم کیا ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے, اگر وہ خبر دیتا ہے بیماری کی, شکایت نہیں صرف خبر دیتا ہے تو جائز ہے. کچھ شخص کا بھی مجھے شوگر ہے, مجھے تکلیف ہے, صرف خبر دے رہا ہے آپ کو تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کی دلیل, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں آئے تو اسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا, وہ رأسا, میرے سر میں درد ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بل وہ رأسا ہو یا عائشہ, بل انا وہ رأسا ہو یا عائشہ, عائشہ تو اپنا کہہ رہی ہے میرے سر میں درد, میں یہ کہ تو میرے سر میں تم سے زیادہ درد ہے. تو یہاں پر شکایت نہیں ہے, خبر دے رہے ہیں کہ مجھے تکلیف ہے, یہ شرعاً جائز ہے. اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص شکایت کرے کہ مجھے صرف شوگر لگنی تھی, یہ عذاب میرے سر پہ آنا تھا, یہ تکلیف مجھے ہی آنی تھی, یہ شرعاً حرام ہے, یاد رکھیں. اور فرشتے لکھ رہے ہیں میرے بھائی, دیکھیں تکلیف تو آپ کو ہے, وہ آپ دور نہیں کر سکتے, تو گناہ کیوں لے رہے ہیں آپ ساتھ ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا بیمار کر کے آپ کو کہ تم صبر کرو, تمہارے درجے بلند کرنا چاہتا ہے, اور تمہارا یہ حال ہے کہ اپنے رب سے دور ہونا چاہتے ہو. یاد رکھے, بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پیار کرتا ہے, پسند کرتے ہیں بندے کو, مومن بندوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس کے درجے جنت کے فلانا حصے میں ہو, لیکن بندہ سست ہے اور اس جگہ کو پہنچ نہیں سکتا اپنے اعمال سے, تو اللہ تعالیٰ اسے بعض مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے, بندہ صبر کرتا ہے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں, اور اس جگہ کو پا لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مقرر کی ہے. یہ تکلیفیں جو ہیں اگرچہ ہماری مراد کے مخالف ہیں, ہمیں تکلیف ہوتی ہے, لیکن جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ہے اس پہ آپ صبر کرتے ہیں, دوسرا چارہ نہیں میرے بھائی. اگر صبر نہ کرنے سے آپ کی تکلیف دور ہو جاتی تو جا کے کرو, اگر صبر نہ کرنے سے آپ کی شوگر چلی جاتی تو جا کے صبر نہ کرو. اگر شوگر کا علاج صبر نہ کرنا ہوتا تو میں سب سے پہلے لکھتا, مریض کو لکھ کے دیتا بھائی صبر نہ کرو تمہارا یہ علاج ہے, لیکن اللہ کی قسم چاہے صبر کرو یا نہ کرو نہیں علاج ہے, الا کہ جسے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اپنے رحم و کرم سے کسی کو شفا دے دے. وہ اذا مرضت فہو یشفین, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کرتے ہیں, وہ اذا مرضت فہو یشفین, کبھی غور کے اس آیت پہ, چار لفظ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے. مرض کس نے دی ہے؟ لیکن مرض اپنی طرف منسوخ کی ہے اور شفا اللہ تعالی طرف منسوخ کی ہے. ادب دیکھا ہے، یہ ادب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. ارے مرض کس کی طرف سے آئی ہے؟ کس نے بیماری دی ہے؟ یہ نہیں فرمائی گئی کہ اللہ تو نے مجھے بیمار کیا تو مجھے شفا دیتا ہے، اگر یہ بھی درست ہے، لیکن جو نقص کی بات اپنی طرف منسوخ کی ہے کہ میں ہوں سلائی، میں کمزور ہوں، ضعیف ہوں، محتاج ہوں، بیمار بھی ہوتا ہوں، وہ تو ہی میرا مالک ہے، جب چاہے مجھے بیمار کر دے، جب چاہے مجھے تندرست کر دے. وہی نام مرد کو ہوئی شروع. اگلا مسئلہ ہے، ٹائم ختم ہو گیا ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. کیا دعا پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ تقدیر پر دعا کا کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور بد نظر کا اثر تقدیر پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.